بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی، سلف صاحب سمجھ کے مطابق آج کے درس میں ایک نئے اصل سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اصول نمبر 11، اہل سنت و جماعت کا منہج کو جاننا اور اسے لازم پکڑنا عقیدے میں، عبادت میں اور سلوک میں. اہل سنت و جماعت کا منہج، اس منہج کو جاننا اور اسے لازم پکڑنا عقیدے میں، عبادات اور سلوک میں. ابھی تک جتنی بھی ہم اصل پڑھ چکے ہیں، میں جلدی سے یاد دہانی کے لیے بتا دوں. پہلا اصل تھا عقیدے کے اصول میں سے ارکان ایمان، دوسرا اصل تھا ایمان کی تعریف اور ایمان کے متعلق بعض مسائل، تیسرا تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ، نمبر 4 حکمران کی فرما برداری کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ، نمبر 5 تکفیر کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف، نمبر 6 الولاء والبراء دوستی اور دشمنی کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف، نمبر 7 کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف، نمبر 8 دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف، نمبر 9 وعد اور وعید کی نصوص کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف، نمبر 10 بدعت اور اہل بدعت کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف، باقی 2 رہ گئے، ٹوٹل 12 ہیں. آج کے درس میں اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے، اور 12واں جو ہے متفرق مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ایک درس میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ. آج کی نشست میں اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، منہج کی کتنی قسمیں ہیں، منہج حق کیا ہے، منہج باطل کیا ہے، اس منہج کو اپنانے کی اہمیت کیا ہے، حکم کیا ہے، فضیلت کیا ہے، سلف اور سلفیت کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. اس اصل کی جو بنیاد ہے اور جو دلیل ہے وہ ہے قول الله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، سورة النساء آیت نمبر 115. اس آیت کو یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ شقاق کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، ہدایت دکھا دی گئی اور ان لوگوں نے ہدایت کو جاننے کے بعد سبیل المؤمنین کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنایا، تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اپنایا ہے، اور اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. دوسری دلیل، میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ورنہ آیات اور حدیث بہت زیادہ ہیں، میں صرف اختصار کے لیے اور طالب علم کے تاکہ آسانی ہو یاد کرنے میں، ایک آیت اور ایک حدیث بس، وہ دونوں آسان ہیں. اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افترقت اليہود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هي على ما أنا عليه وأصحابي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں يهودي 71 فرقے میں بٹ گئے، نصارى 72 فرقے میں بٹ گئے، میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرقہ ہے، اس چیز پہ ہے، علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اسے دوسری روایت میں ہی الجماع، وہ فرقہ جو جماعت ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے، جو لوگ جمع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر و اصحابی مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر وہی جماعت حق ہے، باقی سارے فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں. اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اسے ترمذی رحمتہ اللہ وحاکم نے روایت کیا ہے. معنی کیا ہے منہج کا؟ میں اس آیت اور حدیث پہ مکمل بات کروں گا آگے، پہلے معنی سمجھیں. منہج کسے کہتے ہیں؟ منہج راستے کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں. منزل مراد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اسے منہج کہا جاتا ہے. منزل مقصود، منزل مراد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اسے منہج کہا جاتا ہے. اگر شریعت دین کا نام ہے تو منہج اس کی طرف جانے والے راستے کا نام ہے. اگر دین علم کا نام ہے تو منہج اس پر عمل کرنے کا نام ہے. مثال واقیم الصلاۃ دین ہے اور نماز نبوی منہج ہے. نماز فرض ہے، دین ہے، شریعت ہے، ٹھیک، اور نماز کا طریقہ کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، منہج ہے. دین پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ منہج ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نماز حنفی، بعض لوگ کہتے ہیں نماز مالکی، یہ مختلف مناہج ہیں، تفصیل آگے آئے گی. الغرض اگر دین علم کا نام ہے تو منہج اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اس علم پر عمل کرنے کا نام ہے. اگر دین قرآن اور سنت ہے تو منہج قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ کا نام ہے. اور صحیح سمجھ کیا ہے؟ قرآن مجید سے صحیح سمجھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کو پانا. اور حدیث سے صحیح سمجھ کیا ہے؟ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پانا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ اس حدیث نبوی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ اس مراد کو جاننے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ منہج ہے، ٹھیک. منہج کی قسمیں، پہلا ہے المنہج الحق، حق منہج. جی 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 جی، میں پوری تعریف بتا دوں. بھائی پوچھ رہے منہج فقہ میں کیا فرق ہے، میں تعریف شروع سے بتاتا ہوں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات، ایک ہے سلوک، ایک ہے منہج، یا ایک ہے اصول، ایک ہے فروع، اور ایک ہے آداب و اخلاقیات. یا عقیدہ، فقہ، یہ مختلف نام ہیں، ان کی تعریف. عقیدہ کا معنی وہ علمی مسائل جو انسان حاصل کرتا ہے اور اپنے دل میں ان پر مضبوطی سے گرہ ڈال دیتا ہے، جن سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کامیابی کا باعث بنے گی. یہ عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اسلامی عقیدہ ہے، اور باطل جو شرط ہے جیسے کہ یہودیوں کے عقیدے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، دونوں عقیدے ہیں یا تینوں عقیدے ہیں. فقہ کیا ہے یا عبادات، عبادات کیا ہے؟ عبادات وہ عملی مسائل ہیں جو انسان، جن پر انسان عمل کرتا ہے اپنے علم کے مطابق. یہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح عبادت، غلط ہو سکتا ہے غلط عبادت. علم مسائل عقیدہ ہے، عمل مسائل عبادات ہے، اور سلوک اور یا معاملات یہ تیسری چیز ہے، ان کا تعلق بھی عبادات سے ہی ہے. یعنی عقیدہ ہے، عبادات اور معاملات. معاملات یہ حقوق ہیں، کس کے حقوق؟ مخلوق کے حقوق ہیں. عقیدہ اور عبادات خالق کے حقوق ہیں، اور آداب اور معاملات اور اخلاقیات یہ مخلوق کے حقوق ہیں. منہج کیا ہے؟ منہج ان تینوں پر عمل کیسے کیا جائے، عقیدہ کون سا اپنایا جائے، عبادات کیسے کی جائیں، اور اخلاق اور معاملات کیسے ہوں، اسے کہتے ہیں منہج. منہج کے آگے مزید وضاحت سے انشاءاللہ آسانی ہوگی. منہج حق، منہج کی قسمیں دو ہیں، ایک ہے المنہج الحق. منہج حق کون سا ہے؟ جس کا قیام حق پہ ہوتا ہے، جو حق پر قائم ہے. حق کیا ہے؟ حق ہے الہدى، ہدایت، اور الدلیل، جو دلیل پر قائم ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل اس آیت کریمہ میں سے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ہدا کیا ہے؟ حق. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدا ہی دین ہے. وفي قول صلی اللہ علیہ وسلم على ما انا علیہ، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ما انا علیہ کیا ہے؟ ہدا ہے. ما انا علیہ قال اللہ قال رسول اللہ، قرآن اور سنت ہے، صحیح حدیث ہے. ومنہج الحق، یہ کیا ہے؟ حق کی بات ہو رہی ہے. منہج کیا ہے؟ منہج حق کیا ہے؟ منہج راستہ ہے، جو راستہ حق راستہ ہے، جو حق کی طرف لے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وہ طریق السلیم فی فہم القرآن والسنہ، فی فہم الہدى، فی فہم الدلیل. منہج حق کیا ہے؟ وہ صحیح راستہ جس راستے میں کوئی عیب، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سلیم ہے، پاک ہے، واضح ہے، جس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کس چیز میں؟ یہ کس چیز کا راستہ ہے؟ فہم القرآن والسنہ، ہدا اور حق کو سمجھنے کے لیے یہ راستہ ہے. اور جو راستہ جو ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین. ہدا قرآن اور سنت ہے، سبیل المؤمنین منہج ہے قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے. اس آیت کریمہ میں واتبع غیر سبیل المؤمنین، غور کرے ذرا. اور حدیث میں علما انا علیہ قرآن و سنت ہے، وہ اصحابی منہج ہے. حدیث میں اصحابی کا لفظ منہج ہے، یعنی قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ صحابہ کرام سے سیکھ لیں. صحابہ کرام کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا علم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اس پوری امت میں صحابہ کرام جیسے کوئی عالم نہیں آ سکتا، صحابہ کرام جیسی سمجھ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے بھی صحابہ کرام کو بیچ میں ایک ذریعہ بنا کر علم حاصل کیا ہے قرآن اور حدیث کا. تو اصل جو علم ہے، جو بنیاد علم جو ہمیں ملی صحابہ کرام سے. وہ اصحابی کون ہیں؟ انہیں کہتے ہیں السلف الصالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ. ان کے سربراہ ہیں صحابہ کرام، وہ پھر صحابہ کرام کے جانشین تابعین، وہ پھر ان کے جانشین اتباع التابعین. پہلے تین زمانے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. منہج حق کیا ہے؟ مختصراً ابھی اس لمبی تعریف کے بعد، منہج حق وہ منہج ہے یعنی وہ راستہ ہے جس میں قرآن اور صحیح حدیث کو صحابہ کرام و صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سمجھا جاتا ہے. دو لفظوں یہ منہج ہے. جی منہج حق یہ وہ راستہ ہے جو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جو سلف یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے. قرآن اور حدیث سمجھنا ہے تو منہج حق اختیار کرنا پڑے گا اور وہ ہے صحابہ کرام کا راستہ سلف صالحین کا راستہ. نماز پڑھنی ہے تو نماز نبوی پڑھنی ہے جیسے ابو بکر صدیق پڑھتا تھا جیسے عمر فاروق پڑھتا تھا رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین کیسے پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھنا. غلط فہمی ہے میں آگے جواب دوں گا غلط فہموں کا. اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے سلف میں اختلاف ہو ہم کیا کریں اس کی تفصیل میرے پاس ان شاء اللہ دروس میں تفصیل سے بات بیان کروں گا. لیکن اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز کو بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی جو منہج ہے یہی صراط المستقیم ہے جس کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یہ کون سے صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ راستہ ہے اور اسے کہتے ہیں منہج السلف. منہج حق کون سا ہے؟ منہج السلف ہے. اس کا نام ہے المنہج السلفی. اچھا اس منہج کا قاعدہ اچھی طرح یاد کر لیں. الہدى مقدم على الہوى. یہ قاعدہ نوٹ کر لیں. ہدى ہوا خواہش نفس پر مقدم ہے ہمیشہ. ایک ہی جانتے ہیں بس ہدایت کہاں پہ ہدى کہاں ہے اس کو اپناتے ہیں اگرچہ ان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سب سے پہلے کہتے ہیں آمنا وصدقنا پھر اس کی کھوج میں جا کے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ نہیں پوچھتے کیسے مستوی ہے. پہلے کہتے آمنا وصدقنا بس. اب جو سوال کرتے کیسے مستوی ہے جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں الاستواء معلوم وکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة اخرجوه. تو آمنا وصدقنا سب سے پہلے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے امام اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے مستوی ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم استواء کا معنی تو معلوم ہے والکیف مجهول اور کیفیت غیر معلوم مجهول ہے والایمان به واجب اور یہ ایمان کے اللہ عرش پر مستوی ہے واجب ہے ہر مسلمان پر کیونکہ اللہ نے فرمایا رحمان العرش استوى واضح الفاظ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوڈی کی حدیث میں جو لوڈی یہ کہا کہ فی السماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإنه مؤمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی ہے. فالایمان به واجب والسؤال عنه اور یہ پوچھنا کیفیت کیسے بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ سلف سے ثابت نہیں ہے کیونکہ کسی صحابی نے یہ سوال آپ سب سے نہیں کیا اور کسی تابعی نے صحابی سے یہ سوال نہیں کیا اور کسی اتباع تابعی نے تابعی سے سوال نہیں کیا اور جس نے سوال کیا امام مالک سے کیا فرمایا یہ بدعتی ہے اسے نکالو میری مجلس سے. دوسری قسم منہج المنہج الباطل باطل منہج. یہ وہ منہج ہے جو باطل پہ قائم ہے اور اسے کہتے ہیں الہوا خواہش نفس پر قائم ہے. وہ کیا تھا؟ الہدى. یہ کیا ہے؟ الہوا. اور ہوا کیا ہے؟ نمبر ایک یا تو دلیل کو نہ جاننا قرآن اور حدیث کی بات نہ کرنا شروع سے یا جان کر مخالفت کرنا جاننے کے بعد مخالفت کرنا. وہ قوله تعالی ومن يشاقق الرسول. يشاقق کیا ہے؟ مخالفت ہے. کس کی مخالفت ہے؟ ہدى کی مخالفت ہے. بیان تبیین لہ الہدى. یہ مخالفت جو ہے کس بنیاد پر ہوئی؟ ہوا. ہوا کی بنیاد پر. جب کوئی چیز جان لیتے ہیں پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کس چیز کی وجہ سے مخالفت کی؟ آپ کی چاہت ہے یہ. آپ یہی چاہتے تھے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ الہوا. اس کے دلیل ہے من یشاقق الرسول. فالمشاقة هي قمة المخالفة. مشاقة جو ہے وہ مخالفت کی انتہا ہے، عام مخالفت نہیں ہے. اسے لفظ دیکھیں، ومن يخالف الرسول نہیں ہے، ومن يشاقق الرسول ہے. اور مشاقة کی بنیاد ہوتی اتباع الہوا، خواہش نفس کی پیروی کرنا. المنهج الباطل کیا ہے؟ هو الطريق السقيم. هو سليم راستہ تھا، یہ سقيم راستہ ہے، مریض راستہ ہے. وہ تندرست راستہ تھا، یہ بیمار راستہ ہے. اس میں مرضیں، بہت ساری مرضیں لگی ہوئی ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں. اسے کس چیز میں سقیم ہے؟ فی فهم القرآن والسنة، قرآن و سنت کی سمجھ میں. وہ ہوا، اور یہ کہاں ملے گا ہمیں آیت میں؟ الغیر فی سبیل المؤمنین ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير. یہ غیر کیا ہے؟ غیر سبیل المؤمنین، یہ راستہ تو ہے، غیر تو راستہ ہے نا، جو سبیل المؤمنین کے علاوہ ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ منہج ہے. کون سا منہج ہے؟ باطل منہج ہے. یاد رکھیں، جو بھی راستہ سلف کے راستے کے علاوہ ہے وہ باطل ہے، اور جب اس طرح سے وہ اپنایا جاتا ہے تو پھر باطل منہج کو اپنایا جاتا ہے. اور اس کی بنیاد ہے اتباع الہوا، جیسے میں نے کہا ہے. اچھا، اور جو احوا ہیں، خواہش نفس جو ہیں، دو لوگوں کے برابر ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتی ہے؟ کیا مختلف ہوتی ہیں؟ اس لیے منہج بھی باطل جو ہے، منہج باطل نہیں، ہمیشہ منہج باطل ہوتی ہے. تو منہج باطل ایک نہیں ہوتا کبھی، یاد رکھیں. منہج حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور جو منہج باطل ہے منہج نہ کہیں اسے. میں نے منہج اس لیے کہا ہے کہ منہج حق کے ضد ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ یا تو منہج حق ہے یا منہج باطل ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ کہ خواہش، جیسے میں آگے مثال سے بیان کروں گا دلیل کے ساتھ، کہ مناہج کی بنیاد خواہش نفس ہے، منہج باطل کی جب بنیاد خواہش نفس ہے، اور خواہش نفس مختلف ہے لوگوں کی، تو مناہج بھی ضروری مختلف ہوئے، لیکن ان کا جو سور سے وہ ایک ہے، باطل ہے. اور کیا ہے؟ ہوا نفس، اتباع الہوا. اور یہی جب اختلاف ہوا خواہش نفس میں اور راستہ مختلف ہوئے، مناہج مختلف ہوئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. اور صراط مستقیم کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کو نہ اپنانا جو تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دے. اور یہ سبیل کن لوگوں کا ہے؟ المغضوب علیہم والضالین. اب دیکھیں بات آسان، میں دوبارہ کہتا ہوں. اهدنا الصراط المستقیم منہج حق ہے، صراط الذین انعمت علیہم سلف صالحین ہیں. اس کو کہتے ہیں منہج السلفی، صحابہ کرام و سلف صالحین، ٹھیک. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما. جو کس کا راستہ؟ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور یا گمراہوں کا راستہ. تو جو دوسرے صراط مستقیم کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے باطل راستے ہیں، سبل ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اور ان راستوں میں چلنے والے کون ہیں؟ دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو مغضوب علیہم ہیں یا ضالین ہیں. دونوں میں فرق ہے. جس پر اللہ کا غضب ہو، کیا وہ راہ راست پہ ہوتا ہے؟ وہ گمراہی تو ہوتا ہے نا. اور جو گمراہ ہوتا ہے اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالی نے دونوں کو الگ اس لیے کیا ہے تاکہ پڑھنے والا مسلمان آنکھیں کھول لے، کان بھی کھول لے، دل بھی کھول لے. صراط الانعمت علیہم جو ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے العلم والعمل. علم قرآن و سنت، عمل صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے. اور جو ان کے مخالف ہیں، یا تو مغضوب علیہم ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے، یا گمراہ والضالین، عمل علم نہیں ہے. گمراہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب اسے علم نہیں ہوتا. ایک مسافر آتا ہے شہر میں، اسے اگر پتہ ہے، علم ہے کہ بلد کہاں پہ ہے، وہ گمراہ ہوگا. لیکن اسے پتہ نہیں کہ بلد کہاں پہ ہے، بلد ایک جگہ کا نام ہے، علاقہ کا نام ہے، تاکہ سننے والے بھی سمجھ لے بیچارے بلد کیا ہوتا ہے. اسے پتہ نہیں کہ بلد کہاں ہے، وہ سوال کرے گا کہ نہیں؟ وہ تب تک گمراہ ہے جب تک کہ اسے علم نہیں ہوتا کہ بلد کہاں ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اور ان کا قاعدہ نوٹ کر لیں، اہل باطل کا قاعدہ کیا ہے؟ تقدیم الہوى علی الہدى، ہوا مقدم ہے ہدى پر. اب آئیے دیکھتے ہیں جو فرقے بندیاں ہوئی امت میں بنیادی وجہ منہج غلط منہج کو اپنانے کی ہوئی. غلط منہج کیوں اپنایا؟ خواہش نفس، بری خواہش تھی. اب دیکھیں خوارج کا منہج، جو فرقہ نکلے ان کو نام لیتا ہوں پھر دیکھیں ان کا منہج کیا ہے. سب سے پہلے فرقہ نکلا خوارج کا، پھر نکلا تشیع رفض کا، پھر نکلے قدری، پھر جہمی، پھر معتزلی، پھر اشاعرہ، پھر ماتوریدیہ، پھر صوفیہ جن میں بریلوی، دیوبندی وغیرہ اتنے سارے. ان کی منہج کی بات کرتے ہیں. خوارج، خوارج کا منہج کیا ہے؟ انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا راستہ کون سا اپنایا ہے؟ نمبر ایک تقدیم، اب ہوا کو تقدیم بات کی نا، تقدیم الہوى علی الہدى. اب ہوا کیا تھی یہاں پہ؟ تقدیم نصوص الوعید علی نصوص الوعید، جو وعید کی نصوص ہیں، جن نصوص میں، جن آیات اور احادیث میں عذاب کا ذکر ہے یا سزا کا ذکر ہے، ان کو آگے کر دیا ان نصوص کی جس میں وعد کا ذکر، جس میں خوشخبری کا ذکر ہے اور جزا کا ذکر ہے، اور صرف وعید و نصوص پہ عمل کیا اور ان نصوص کو جو وعد ان کو پسے پوچھ ڈال دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ دیکھیں منہج جب باطل ہوتا کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے قتل ہوا مسلمانوں کا، تکفیر ہوئی مسلمانوں کی، کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا ہمیشہ کے لیے. اب جب ہمیشہ کے لیے کون ہوتے ہیں جہنم میں؟ کافر ہی ہوتے ہیں. اور جو آیات وعد ہیں ان اللہ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، دیکھیں وعید ہے وعد بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان شرک به، وعید ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا مشرکوں کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی گناہ اللہ معاف کر دے. تو ایک پہ عمل کیا دوسرے کو، ایک ہی آیت میرے بھائی دیکھا عجب، دیکھیں چھوڑ دیا. خوارج کے منہج اصل بنیاد کے تقدیم الہوى علی الہدى، ہدایت کیا تھی؟ آیات الوعد والوعید دونوں پہ عمل کرنا. خواہش نفس کیا تھی؟ کہ نصوص وعید کو آگے کرنا، اور وہی کیا اور گمراہ ہوئے. رافضہ کو طریقہ دیکھیں، رافضہ کا منہج کیا ہے؟ کہ اماموں کی اندھی تقلید، امام معصوم ہے، دین پہچانا جاتا ہے اماموں سے، جو کچھ امام کہہ دے وہ دین بن جاتا ہے، اگرچہ دین میں ظاہراً کوئی آیت اس معاملے کے خلاف ہو جو وہ کر رہے ہیں. کہتے ہمارے امام نے کہہ دیا، امام کو براہ راست علم آسمان سے نازل ہوتا ہے اس آیت کے معنی، تم کیا جانے ہم کیا جانے. اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں جو ہمارا امام ہے، جو آل بیت ہیں اور جو ان کے جو شیعہ ہیں آل بیت کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مٹی سے پیدا کیا ہے، جو عرش کی مٹی تھی، عرش کے قریب جو مٹی تھی، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو پیدا کیا ہے طینۃ الخبال سے، گندی مٹی سے. تو یہ جو اچھی مٹی سے پیدا کیا ہے ان کو، جو سب سے اچھے تھے ان کو اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اہل بیت بنا دیا. اور پھر ان اہل بیت میں جو امام ہیں، 12 امام جو ہیں، وہ جو کچھ بھی کہیں کہ وہ دین بن جاتا ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں. اور باقی لوگ اگر بات کرتے ہیں شریعت کی تو وہ معصوم نہیں ہے، غلطی لازم آتی ہے، جب غلطی لازم آتی ہے تو پھر دین ٹوٹتا ہے. اس لیے منہج یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے امام کہہ دیں وہ دین بن جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو حق ہے، وہ قرآن جو ہے یہ مصحف حفصہ ہے، وہ مصحف فاطمہ ہے جو امام مہدی کے پاس ہے غار میں چھپا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ تین گنا زیادہ سائز میں، تین گنا زیادہ ہے اس قرآن کے جو آج موجود ہے، اور اس کے اندر ایک حرف بھی نہیں جو اس قرآن میں موجود ہے. اصول کافی نہیں. کس نے کہا؟ امام نے کہا، مان لیا. منہج نہیں ہے نا، راستہ یہی ہے. امام کہتے ہیں ان کے کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ کے، بعض تین کہتے ہیں، بعض چار، بعض احسان کر کے پانچ تک بھی لے آتے ہیں، مرتد ہو گئے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا مرتد ہو گئے، الگ پیر پہ وسلم نے فرمایا مرتد ہو. کس نے کہا؟ امام نے کہا، دین بن گیا. اسی پر ان کا قیام ہے. مجھے عجب تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ہاتھ ملاتے رافضیوں کے ساتھ اور کہتے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. واللہ تعجب ہے. آگے میں بتاؤں گی درس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تھوڑی تفصیل بتاؤں گا میں. پھر الجہمیوں کا منہج کیا؟ الجہم جہمیوں کا منہج یہ ہے کہ جہم بن صفوان کی اندھی تقلید کرنا. جہم بن صفوان ایک شخص تھا, بہترین زمانے میں تھا. اس کی وفات 128 ہجری میں ہوئی, 128 ہجری بہترین زمانہ. لیکن یہ شخص جو ہے یہ کافی متاثر تھا ہندوؤں سے اور فلاسفر سے, جو فلاسفر تھے اس زمانے کے, یونانی سوچ, ہندو سوچ, ان سے کافی متاثر تھا. تو اس شخص سے پوچھا گیا بھی ہم جس کی عبادت کر لو تو بت سامنے ہے تو آگے جو سامنے ہے تم کس کی عبادت کرتے ہو, ہمیں دکھاؤ ذرا وہ کیسا ہے, اس کا وصف کیا ہے. علماء سے رجوع نہیں کیا, بہترین زمانہ تھا, تابعین کا زمانہ تھا. گھر میں چلا گیا, 40 دن کمرے میں اپنا بند کرا, 40 دن تک بند رہا کمرے میں. باہر نکلا اور جا کے یہ جواب دیا, میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس لیے جو جہمی ہے وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. اتفاق ہے علماء کے کہ جہمی کافر ہے. اور اسی جہم بن صفوان نے ارجاء کا بیج بویا, مرجیا کی بنیاد جہم بن صفوان سے ہوئی, جبر کا بیج بویا, جبر عقید جہم بن صفوان لے کے آیا. فنا جنہ والنار, کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ فنا ہو جائیں گی, یہ سارے باطل عقائد جو ہیں وہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. تو جو جہمی ہے ان کا جو منہج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان چیزوں پر قائم ہے, ارجاء, جبر, انکار اسماء و صفات مکمل طور پہ, اور فنا الجنہ والنار. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقلید جہم بن صفوان کی. اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقدیم الہوى علی الہدى. خواہش نفس یہ تھی کہ جہم بن صفوان کی بات اچھی ہے, امام حسن بصری کی بات بری ہے, ابن سیرین کی بات بری ہے, اور جہم بن صفوان کی بات اچھی ہے. وہ کیا چیز تھی جو ان کے جس کی وجہ سے اس نے اس راستے کو اپنایا؟ خواہش نفس. نمبر 4, المعتزلہ. معتزلہ کا منہج ہے تقدیم العقل علی النقل والمنطق. منطق پہ عمل کرنا ہے اور عقل مقدم ہے نقل پہ, قرآن اور سنت پہ. علم الکلام, ان کو اصحاب الکلام بھی کہا جاتا ہے. الحق اصحاب الحدیث ہیں, وہ اصحاب الکلام ہیں. اور ان جیسے جو ہیں, معتزلہ سے پہلے میں بھول گیا تھا, القدریہ, قدری جو ہے, القدریہ جو ہے وہ تقدیر کے منکر ہیں, اور معتزلہ ان کے جانشین ہیں. جو قدری ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا ہے. وجہ کیا تھی؟ تقدیر کا انکار کیوں کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر نہیں ہے, اس چیز پر قادر ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے. عجب بات ہے. کیوں؟ غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی بدکار انسان کے عمل کو پیدا کرتا جو اس نے بدکاری کی ہے, پھر اسے سزا کیوں دیتا؟ اگر کافر کے کفر کو پیدا کرتا تو پھر اسے سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ تو عدل انصاف کرنے والا ہے. اس لیے ان کے اصول میں سے ایک اصل ہے العدل. معتزلہ کے اصول میں سے بھی یہ اصل موجود ہے, العدل. عدل کیا ہے ان کے نزدیک؟ عدل کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے, نعوذ باللہ, دیکھیں ذرا جرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ گنہگار کو سزا دے اور ایمان والے کو جزا دے. یہ عدل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے افعال العباد کو خلق نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ان کو. وجہ کیا تھی؟ عقل نے نہیں مانا نا, عقل نہیں مانتے نا. پھر معتزلہ کے بعد, معتزلہ نے یہی عقل کو نقل کو مقدم کیا. پھر اشاعرہ ماتوریدیہ, ان سے پہلے ابن کلاب آیا, کلابیہ, كلابية أشاعرة ما تريدية. اچھا یہ جو کلابیہ اشعار ماتوردیہ اور معتزلہ ان کو کہتے ہیں اصحاب الکلام یا اہل الکلام کہتے ہیں. ان سب کا جو بنیاد ایک ہی ہے, تقدیم العقل علی النقل, عقل مقدم نقل پہ, یہی بنیاد ہے. اب دیکھیں ابن کلاب نے, سعید بن کلاب, اور کلاب اس لیے کہا جاتا تھا, کلاب جو ہے وہ کہتے ہیں حک کو, جب منازع کرتا کسی سے تو حک مار دیتا نا, مطلب باتوں میں اسے جکڑ لیتا ہے, اتنی شدت کے ساتھ وہ مناظر تھا. معتزلہ کے ناک میں دم کر رکھا تھا اس نے, اس کے ساتھ متضر نہیں بیٹھتے تھے متضر, جب ابن کلاب بیٹھا ہے نا بھاگ جاتے تھے. لیکن عجب بات دیکھیں کہ اس نے مناظرہ کیا قرآن سے, اس کو بنیاد پہ نہیں کیا, عقل کی بنیاد پہ کیا, عقلی دلائل. اب عقل نے عقل کو مارا, ایک عقل غالب ایک عقل مغلوب, لیکن پھر بھی عقل ہی آگے, عجب بات ہے واللہ. برحال تو ابن کلاب سے مناظرہ پھر کیا اشاعرہ نے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے, پھر عقل کی بنیاد پہ, پھر وہ بھی گمراہ ہوئے. پھر ماتوریدی آئے, انہوں نے بھی مناظرہ کیا عقل کی بنیاد پہ, وہ بھی گمراہ ہوئے. رسول جماعت مناظرے اگر کیے ہیں تو ماتوریدی ہے, الکلابیہ ہیں سعید بن کلاب کے مقلدین, اشاعرہ ہیں اب اشاعر کے مقلدین, اور ماتوریدی ہیں ابو مسعود ماتوریدی کے مقلدین. میں کیا کہہ رہا تھا, رسول جماعت نے جب ان کا رد کیا ہے تو بنیاد تھی المنہج السلف, قال اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح. پھر وہی سوال جو کیا تھا, ارفع العرش استوى کیف استوى, کیف عقل کی بات ہے نا, عقل تو نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, وہ سمت بھی لازم نہیں آتی ہو. عقل تو یہ کہتی کہ اگر ایک چیز ایک بلندیوں میں ہے تو سمت تو لازم آتی ہے, عقل تو یہ کہتی ہے. کیا عقل سے جواب دیا دلیل کے ساتھ, اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بات کرے اسے باہر نکال دیا. یہ منہج سلفی ہے, الایمان بھی واجب یہ پہلے سمجھ لو, وہ سوال عنہ بدعہ یہ بھی سمجھ لو, کبھی نہ پوچھنا یہ سوال, یہ منہج سلفی ہے. صوفیہ, صوفیوں کا جو منہج ہے, شیخ احمد سہارنپوری صاحب جو ہیں وہ المنہج الفرد عقائد علماء دیوبند میں فرماتے ہیں, ہم فروع میں مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور اصول میں متبعین ہیں امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور طریقتا ہم صوفی ہیں, اصول میں اشعری ماتوریدی, فروع میں حنفی, اور طریقتا صوفی. یہ منہج ہے. اس منہج کی بنیاد کیا ہے, کس چیز پہ تولا ہے, کس چیز نے تمہیں کہا ہے کہ اصول اس کے اچھے ہیں, فروع اس کے اچھے ہیں, طریقہ ان کا اچھا ہے؟ ہوا نفس و عقل, ہو عقل ہوا نفس, تقدیم الہدى, تقدیم الہوى علی الہدى, تقدیم العقل علی النقل. اور اس میں بریلوی بھی شامل, بریلوی بھی یہی ہے, اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں, فروع میں حنفیہ, طریقہ صوفی ہیں. دونوں میں فرق ہے, پھر دیوبندیوں میں اور بریلیوں میں منہ جو ایک ہی ہے, عقیدے میں تھوڑا فرق ہے, کس چیز کے عقیدے میں تھوڑا فرق ہے, باریک بینی سے دیکھا جائے تو فرق نہیں ہے. وہ بھی غیر لوگ پکارتے ہیں, بھی غیر لوگ پکارتے ہیں, لیکن یہ واضح پکارتے ہیں اس لیے مشرکی ہیں, اور چھپ کے پکارتے سے وہ مشرک نہیں ہے. عجب بات, ایک دفعہ میں نے ایک شخص سے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ بریلوں کو کہتے ہو, ایک دیوبندی کو میں نے کہا, امام کا مسجد ہے اور درس قرآن بھی دیتے تھے مسجد میں, یعنی عام نہیں تھا, کیونکہ عام اللہ سے بات کرنا تو فضول ہے, بیچارے وہ کہیں گے آپ جاہلوں سے بات کرتے ہو, کسی عالم سے بات کر کے دیکھیں نا. تو درس قرآن کے بعد میں نے اسے مصافحہ کیا, میں نے کہا بھائی آپ لوگ ان کو تو بریلوں کو کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں, کچھ آپ بھی تو کرتے ہیں, کہتے ہم کہاں کرتے ہیں. میں نے کہا ہے نا فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں ہے کہ فلان شخص گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مراقبہ کیا, شدید بھوکا تھا, اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دو روٹیاں فراہم فرمائی, ایک کھا لی دوسری ہاتھ میں تھی, دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں مجھے شفا چاہیے, تو یہ کیا شرک نہیں ہے؟ کہتے نہیں یہ تو شرک نہیں ہے. کیوں شرک نہیں ہے؟ دیکھیں اب دیکھیں شیطان کیسے اپنے کام کرتا ہے, کہتا ہے کہ زندہ سے مانگنا کیا شرک ہوتا ہے کیا؟ میں زندہ سے کیسے مانگا,
کہتے ہیں آپ سر قبر میں زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، برزخ زندگی میں زندہ ہے، تو کہتے ہیں تو ہم نے زندہ سے مانگا ہے. میں کہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ غوث بھی تو زندہ ہے، وہ بھی یہ کہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ کوئی بت کو تھوڑی پکارتے ہیں، لات یا عزا کو یا پتھروں کو تھوڑی پکارتے ہیں، وہ تو انہیں کو پکارتے ہیں. کہتے ہیں ایک فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہتے وہ دور سے پکارتے یا قریب سے پکارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور سنتے ہیں. میں کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ سنتے، دور سے نہیں سنتے کیا؟ دور سے بھی سنتے ہیں. تو پھر میں نے کہا فرق کیا تم دونوں میں؟ بہرحال اللہ رحم کرے ہم سب پہ اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں بار بار کی دعا کیوں مانگتا ہوں، سر صاحب منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ بہت ضروری ہے. واللہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دی ہے کہ اس منہج کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی، واللہ اس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر. اور آخر میں اہل سنت جماعت کا منہج، حق منہج جو ہے تقدیم الہدى علی الہوى، اس منہج کو اپنانے کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے اگر ہم اس منہج کو نہیں سمجھتے. چھوٹی سی مثال ہے، جتنے فرقے میں نے نام لیا سب سمجھیں گے انشاءاللہ، اس میں سر مخالفت کیوں نہیں کریں گے، لیکن دوسری بھی مثال میں مخالفت کرتے ہیں. اے دیکھیں دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. پہلی مثال، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. صحیح بخاری حدیث نمبر 193، صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مرد اور عورتیں جميعا مل کے وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک، حدیث واضح ہے. بعض لوگ آئے، خاص طور آج کے متمدن زمانے میں، جو عورت کی آزادی کے نعرے لگانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے بغیر پردے کے بات بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں. یہ تم لوگ جو ہیں، تم لوگوں کی سوچ جو ہے وہ پرانی سوچ ہے، تم لوگوں کی سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہے، محدود سوچ ہے. تم لوگ جو ہے، تم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہو، تم لوگ بنیاد پرست ہو، تم خود اپنی حدیث نظر نہیں آتی. ہمارے پاس دلیل صحیح بخاری میں سے، کیا دلیل؟ یہ حدیث. کیا حدیث ہے؟ کہ مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. جی ان کی بات درست ہے. یہ وہ کہتے کہاں اس میں ہے ذکر ہے پردے کے حکم کا. اب یہاں پہ منہج سلفی دیکھے کیسے کام آتا ہے. اس کا جواب نمبر ایک، پھر لغت کے اعتبار دیکھتے ہیں. عربی تو بولتے ہیں، عربی سمجھتے بھی ہیں. اب دیکھیں لغت کے اعتبار دیکھیں، گرامر کے اعتبار دیکھیں. اصل معنی کیا ہے؟ کہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، یعنی ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرتا، دوسرا بھی اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرتا، تیسرا بھی اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرتا، الگ الگ وضو کرتے. لیکن جب سب کی بات کرتے ہیں تو سب ایک ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اصل مقصد یہ تھا حدیث میں. اب یہ معنی کہاں پہ آیا؟ حدیث میں تو نہیں ہے. اب دیکھیں یہ معنی کہاں سے آیا. نمبر ایک، عربی گرامر کے اعتبار سے جمیعاً کا لفظ منصوب ہے، جمیعاً جمیعاً نہیں ہے، منصوب ہے. اور منصوب ہے حال، جس کا معنی ہے اجمعین، توقید نہیں ہے. اگر توقید ہوتی تو پھر مرفوع ہوتی، جمیع ہوتی. آپ دیکھیں حدیث میں یتوضؤون، جمیع ہونا چاہیے تھا، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے اور سب ایک ساتھ ہے. لیکن جب حال ہے، یعنی اس حالت میں وضو کرتے. اب حالت کو جاننا، کون سی حالت ہے سمجھے ذرا. اب حالت کیا تھی دیکھیں، نمبر دو، یہ معنی صحیح ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرتا الگ الگ. وہ احادیث جس میں دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الگ سے وضو کرتے، اور بعض صحابہ کو الگ سے وضو کرتے تھے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو جائز ہو گیا، یہ غسل بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ساتھ. نمبر تین، وہ دلائل جس میں مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط کی تحریم کی دلیل موجود ہے، نصوص جس میں حرام ہے کہ غیر محرم عورت جو ہے، مرد جو غیر محرم عورت کو دیکھے بھی نہیں. جب آپ دیکھ نہیں سکتے پھر اس سے اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بغیر پردے کے کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں؟ امہات المؤمنین کو اللہ نے حکم دیا ہے اگر تم سے کوئی سوال کرے تو ان کو پردے کے پیچھے سے جواب دینا، تو پردہ ضروری تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بغیر پردے کے رہ جائیں. چوتھی دلیل جو سب سے بڑی ہے، جو سب سے آخر میں رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس روایت کو امام بخاری نے کیسے سمجھا ہے سلف میں سے. امام بخاری باب باندھتے، ذرا غور کریں. امام بخاری فرماتے ہیں باب وضوء الرجم عن مرأته وفضل وضوء المرأة. باب کیا باندھا ہے؟ باب وضوء الرجل مع امرأته، یعنی اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ وضو کرے اس کو حکم کیا ہے؟ لفظ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا ہے. وفضل وضوء المرأة، اور عورت کے بچے پانی کو استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ دلیل کون سی لے کے آئے؟ یہ حدیث دوسری حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ وضو کیا وہ بعد میں، لیکن یہ حدیث بھی موجود ہے. دیکھیں تو سلف نے کیسے سمجھا ہے، امام بخاری نے کیسے سمجھا ہے. دیکھیں سلف جو ہے وہ یہ جو مفہوم میں نے پہلے بیان کیے ہیں عربی لغت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. وہ احادیث جن میں پردے کا حکم ہے اور آپس میں ملنے کا منع کیا کہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے ان کا راستہ ضرور اپنانا کیوں ہے، کیوں لازم ہے ان کے راستے کو اپنائیں؟ ہم ان جیسے بیوقوف لوگوں سے فتنے سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس وقت کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں، ایک منٹ ایک منٹ، امام بخاری جس حدیث کو روایت اس کو بات ذرا پڑھ کے دکھائیں. نہیں پڑھیں گے. یہ تمہاری سمجھ ہے، وہ امام بخاری کی سمجھ ہے. اب میں کس کی سمجھ کو سمجھوں؟ تمہاری سمجھ کو سمجھوں، امام بخاری کی سمجھ کو سمجھوں؟ مجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے وہ میں یتبی غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا. تمہارا فہم غیر سبیل المؤمنین کے، تم جانو تمہارا راستہ جانو، اور میں سمجھنا چاہتا ہوں سبیل المؤمنین کے راستے کو. سبیل المؤمنین میں کہیں پر ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام مرد اور عورتیں ایک ساتھ بے پردہ ہو کر وضو کرتے ہوں، کہیں پر بھی نہیں ہے. دوسری مثال جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اب اس میں اس حدیث میں سید عبداللہ بن عمر جب یہ فرمایا ان کی مراد کیا تھی؟ اچھا یہ جو روایت ہے یہ مرفوع ہے. دلیل کیا ہے؟ حکم مرفوع فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب صحابی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے یہ کام کیا، مطلب یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث ہے، یہ اثر نہیں ہے، یہ صرف صحابی کا قول نہیں ہے. ٹھیک، یہ مصلح حدیث کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. ٹھیک. دوسری مثال جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے، اب یہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں سید عبداللہ بن عمر کی مراد کیا تھی؟ کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ جا کے وضو کریں بغیر پردے کے، یا یہ مراد تھی جو امام بخاری نے باب باندھا ہے؟ یہ مراد تھی. اچھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جب اجازت دی کہ شخص اب بیوی کے ساتھ وضو کر سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے، کیا سب کے لیے تھی یا صرف خاص میاں بیوی کے لیے تھی؟ خاص میاں بیوی کے لیے تھی. اچھا آئی دیکھ دوسری مثال جو بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اور یہ مراد تب ہم اس مراد تک تب پہنچ سکتے ہیں جب ہم سلف کے منہج کو اپنائیں، ورنہ گمراہی ہے، باقی بات سارے گمراہی ہیں. اب مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ساتھ تم جان بھی ہو. دوسری آیت میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. بعض اس آیت کا معنی کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے اپنے احاطے سے، اپنی مدد سے، اپنے علم سے، اور وہ سب کے ساتھ ہے اپنی مدد سے. پہلا معنی ہے یا دوسرا معنی ہے؟ نہیں، کس نے کہا دوسرا معنی ہے؟ کس نے کہا پہلا معنی ہے؟ سمجھے تو صحیح ذرا. اب اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ ہم کیا دیکھیں گے کہ قرآن مجید جن پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو صحابہ کرام کو کیسے سمجھایا، اور صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، صحابہ کرام سے ان کے شاگردوں نے کیسے سمجھا، ان کے شاگردوں نے کیسے سمجھا، بہترین تین زمانوں میں ان آیات کو کیسے سمجھا گیا. اور پھر عربی زبان دوسری جو چیزیں وہ بات ہیں. سب سے پہلے کہ منہج سلف جو ہے، سلف نے ان آیات کو کیسے سمجھا، مجھے سلف کا ایک قول دکھا دیں، ایک دوسری ماموں میں، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، اتباع تابعین میں سے، جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو پہلا معنی جو ہے ہر جگہ موجود ہے، یہ تو سلف سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اپنے علم سے احاطہ سے ہر جگہ موجود ہے. امام مالک سے بھی ثابت ہے، امام شافعی سے بھی ثابت ہے، امام اسحاق بن راہویہ سے بھی ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ. اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان سے کہاں پہ غلطی ہوئی، فہم میں غلطی کیوں ہوئی؟ وہ یہ چاہتے تھے، عقل کو آگے کیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو سمت لازم آتی ہے، جب سمت لازم آتی ہے تو پھر تشبیہ ہوتی ہے، سمت مخلوق کی ہوتی ہے، خالق مخلوق میں تشبیہ جو ہے وہ کفر ہے، تو کفر سے بھاگنا چاہا اور گمراہی میں ڈوب گئے سبحان اللہ. اور رسول جماعت نے ان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پکڑ سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. اور یہ معنی عربی زبان میں بھی موجود ہے. آپ فون پہ کہتے ہیں اپنے اہلیہ کو جو انڈیا یا پاکستان میں، پریشان ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت رکھیں، بچہ بیمار ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ارے تم ہزاروں میل دور بیٹھ، تم کیا ساتھ ہو اس کے؟ عربی میں ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ. چاند کہاں پہ؟ رات کو سفر کیا، چاند تو آسمان میں ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ میں سفر کر رہا ہوں جدہ سے مکہ کی طرف، چاند میرے ساتھ ہے. تم سفر کر رہے ہو کراچی سے لاہور کی طرف، چاند تمہارے ساتھ بھی ہے. چاند کتنی ہے دنیا میں؟ ایک ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے. چاند ہے بھی چھوٹا سا مخلوق، وہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہے، اور ہے بھی اپنی جگہ پہ، بلندی پہ. تو خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی اپنی جگہ پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، عرش پر مستوی ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ عرش پر بلندوں پہ، کہ اس پہ سمت لازم آتی ہے. یہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہو اور ہو بھی عرش پر؟ عجب بات ہے، مخلوق کے لیے تو جائز ہے، ہو سکتا ہے، اور خالق جو ہے کہ اس کے لیے ناممکن ہے؟ عجب بات ہے واللہ. تو یہاں پر بھی سلف کا منہج اپنانا بعافیت ہے. سلف سے کیا ثابت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ امام صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خود یہاں پہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں، شرح عقیدہ طحاویہ میں ساتھ میں لے کے آؤں، امام صاحب سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، یا وہ آسمان عرش پہ ہے یا زمین عرش پہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں وہ کافر ہے. کیوں کافر؟ اس نے شک کیا کہ وہ عرش پر نہیں ہے. دیکھ، شک کرنا بھی کفر ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی موجود ہے، اور زمین کی طرف اشارہ کیا. اور فرمایا یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، ہم جہمیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی موجود ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور معروف عالم ہے، علماء سلف میں سے، امام ابو حنیفہ سلف کے علماء میں سے ہیں. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. وہ پھر جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں سمت لازم آتی ہے، کیونکہ عقل کو آگے کیا ہے. اگر یہ لوگ ہوا کو نہیں، ہدایت کو آگے کرتے، ہدا کو آگے کرتے، عقل کو، نقل کو آگے کرتے، تو کبھی بھی ٹھوکر نہ کھاتے. سلف صالحین کے منہج کو اپنانے کا حکم فرض ہے، یاد رکھیں، سلف منہج کو اپنانے کا حکم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ورسل جهنم وساءت مصيرا. تو جہنم کا عذاب کسے ملے گا؟ جو اس منہج کو نہیں اپنائے گا، جو غیر سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائے گا. تو اس لیے اس راستے کو اپنانا فرض ہے، مستحب نہیں. بات کہتے مستحب ہوتا تو جہنم کا عذاب کیوں ہوتا؟ جہنم عذاب اس لیے کہ یہ فرض ہے، اس راستے کو اپنانا فرض ہے. اس کی فضیلت، جب جہنم میں نہیں جائیں گے تو جنت ہی، جب اللہ جہنم سے محفوظ کر دے گا تو پھر جنت ہی، اور جنت سے بڑھ کے کیا فضیلت ہے؟ مطلب سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں جنت فردوس کا وارث بنا دے. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کہ سلف کیا ہے، سلفیت کیا ہے، اور سلفی کون ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
یہ تو آپ نے ذکر کیا ہے
جہمیہ،
بلکہ
مطلب
روزے نماز
زکات
کے قائل تھے؟
جی بالکل، روزے نماز زکات کے قائل تھے، کرنا پڑتے تھے، بالکل نماز پڑھتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، حج کرتے تھے، بالکل. لیکن وہ جہمی، وہ معتزلی ہے، وہ قدری ہے، وہ ماتریدی ہے، اور وہ اشعری ہے، وہ صوفی ہے، اتفاق ہے بالکل. جس نے منہج کو نہیں اپنایا وہ گمراہ ہوا. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.